جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کلینک میں ہم حاضر ہیں اور آج ہمارا جو موضوع ہے، جس بیماری پر آج گفتگو کی جائے گی، وہ سوئن فلو ہے۔ یہ ایک مرض ہے جو آج کل سنا گیا ہے کہ پاکستان میں، باب المدینہ کراچی میں بھی یہ پھیل رہا ہے، اور پنجاب کی طرف کئی اس میں اموات بھی ہوئی ہیں، فوتگیاں بھی ہوئی ہیں، اور یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس پر احتیاط نہ کی جائے اور اس کو قابو نہ کیا جائے تو یہ کسی بھی خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا آج اس کی ہم کچھ آگہی آپ کو کریں گے، اور اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں، یہ کیسے اس بیماری میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں اس بیماری سے، انشاءاللہ تعالی اس پر ہم کچھ ڈاکٹر صاحبان سے اس پر مشاورت بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے درود سلام کے اوپر، کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیتیں بھی اچھی اچھی کر لیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا، اور یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ دین و نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، اس حدیث سے پاک کی پیروی کروں گا۔ وہ خیر الناس من ينفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس حدیث پر عمل کرنے کی بھی میں نیت کرتا ہوں۔ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل لینے کی نیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ضرور سوال کروں گا کہ یہ بیماری ہے کیا، اور اس بیماری کی علامات کیا ہیں، اس پر پھر آگے انشاءاللہ ہم اپنا موضوع لے کے چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب،
سوائن فلو بیماری ایک فلو جو ایک عام انسان کو ہوتا ہے، اسی کی ایک قسم ہے، جو ایک جانور سوائن جو ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں ہم خنزیر کہتے ہیں، اس سے یہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ اس کا فلو ہوتا ہے جو انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان میں کیسے یہاں پہ منتقل ہوتا ہے، ہمارے خاص کر ہماری کنٹری کے اندر کیسا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ سلسلہ ہوتا ہے،
سائنس اور میڈیکل کی تھیوری ہے۔
ہاں، سائنس اور میڈیکل کی تھیوری ہے۔ اب وہ وہاں سے جب ڈیولپ ہو جاتا ہے، انسان میں منتقل ہو جاتا ہے، تو وہاں سے پھر اس کو یہ علامات شروع ہو جاتی ہیں، اور علامات بالکل وہی ہوتی ہیں جو عام فلو کی علامات ہوتی ہیں۔
ہم اس کو یوں لیں گے جیسے کہ اگر ایک جانور ہے، اس کے بدن سے اس طرح کی چیزیں نکل رہی ہیں ڈاکٹر صاحب،
جی
اور وہاں کی ہوا اور فضا کے اندر وہ مکس ہو رہی ہیں،
جی،
اب جیسے دھواں اندر چلا جاتا ہے، تو اس طرح اگر کوئی سانس لیتا ہے تو وہ ہوا میں موجود اس بیماری کے جو جراثیم ہوتے ہیں،
جی،
یہ اس کی سانس کے ذریعے اس کے اندر جاتے ہوں گے،
بالکل،
اور اندر جا کر اب وہ چیزیں اس کے اندر اس بیماری کا یا اس پرابلم کا سبب بنتی ہوں گی۔ اس کو سمپل ورڈنگ میں لے سکتے ہیں،
بالکل اسی طرح لے سکتے ہیں۔
جیسے یہ وائرس جو ہوتا ہے، اس کے سوائن یعنی پک کے باڈی میں سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اب اس دوران جیسے ونٹر سیزن، سردیوں کے سیزن کے اندر یہ اپنی ایکٹیویٹی بڑھا دیتا ہے، اسی دوران اس کا گوشت کا استعمال کرنا وہ بھی افیکٹ کر دیتا ہے؟
گوشت کے استعمال دیکھیں ہماری کنٹری میں تو خیر ممکن نہیں ہے.
سور کا گوشت, سور کا گوشت تو, سور کا گوشت تو حرام ہے شریعت میں, اس کو اسلام میں اس کو حرام قرار دیا, اور اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے بے غیرتی پیدا ہوتی ہے, شراب بھی انسان کو بے غیرت بناتی ہے اور سور کا گوشت بھی انسان میں بے غیرتی لاتا ہے. اور یہ جو یہ سور کا گوشت کھاتے ہوں اور شرابیں پیتے ہوں ایسے لوگوں کے اندر غیرت کہاں سے آئے گی؟ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ جس کلچر کے اندر سور کا گوشت کھایا جاتا ہے اور جس کلچر میں شرابیں پی جاتی ہیں اور دونوں کو مطلب بالکل ان کے نزدیک کو اس میں کوئی میٹر ہی نہیں ہے, تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر تو غیرت تو کیا شے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غیرت ہوتی کیا شے, کیا نام ہے. وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جتنا مطلب کہ بے غیرتی کا نظام اس قوم میں ہوتا ہے جس قوم میں سور اور شراب عام ہوتی ہے اس کی بے غیرتی تو اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی بے غیرتی اور ان کی بے شرمی اور ان کی بے حیائی والی جو حرکات ہوتی عادتیں ہوتی ہیں یہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں قبول کر لی جاتی ہیں. جبکہ مطلب کہ سور کا گوشت کھانا اور شراب پینا یہ بے غیرتی لائے گا, اور جس قوم کے اندر یا اس کام کرنے والے میں جو یہ حرکتیں آ گئی ہیں اب وہ حرکتیں دیکھ کر ہم اپنے اندر یہ چیزیں لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ میں نے ایک تھوڑا سا موضوع چلا تو میں کہا چلے نیکی کی دعوت بھی دے دوں گا.
اس میں اس وائرل میں ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی یہ تین قسم کے جو وائرس ہوتے ہیں, برڈ فلو, سوائن فلو اور ایک ہیومن فلو, ان کے وائرس کا ایک طرح کی نئی جدت قسم کی چیز ہوتی ہے, وائرس بنتا ہے جو انسان میں منتقل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس میں وہی علامات ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو بیسیکلی وائرس کا نام جو دیا گیا ہے وہ H1N1 کر کے نام دیا گیا ہے جو ہمارے یہاں استعمال کرتا ہے, پوری دنیا میں اسی نام سے استعمال ہوتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے نام اس کا. اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں, ایک اے ہوتی ہے اور ایک بی ٹائپ ہوتی ہے غالباً, اور اے ٹائپ کے اندر جو ان کا جو تشخیص کا عمل ہوتا ہے وہ بہت آسان سا ہے کہ جو گلے سے جو سیکریشنز ہوتی ہیں جو لعاب وغیرہ ہوتا ہے حلق کے اندر وہ لے کے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, تھوک جو ہوتا ہے نا حلق سے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس میں اس کو جراثیم کو دیکھا جاتا ہے. اگر اس میں گروپ اے ہوتا ہے غالباً تو وہ اتنا زیادہ پرومیننٹ رہتا ہے, اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, بی کو شاید اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو اس میں علامات ایگزیکٹلی سیم وہی ہوتی ہیں جو ایک عام فلو میں ہوتی ہے, یعنی کہ عام جو زکام وغیرہ ہوتا ہے اسے سر میں درد ہو گیا, بہت زیادہ ناک بہنے لگ جاتی ہے, بہت شدت سے تیز بخار ہو جاتا ہے, گلے کی خراش پیدا ہو جاتی ہے, بعض کنڈیشن کے اندر دست اور اسہال بھی ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے. اصل یہ جان لیوا اس صورت میں پیدا ہو جاتی ہے جب یہ وائرس آپ کے نظام تنفس یعنی سانس لینے کے عمل میں افیکٹ کرتا ہے. تو وہاں پہ جب وہ افیکٹ کرتا ہے تو سینے کو یعنی پھیپھڑے کو انوالو کرتا ہے, اور پھیپھڑے کو انوالو کرنے کے بعد وہاں پہ اس کی جو سانس لینے کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر تو یا تو کالے کالے دھبے سے یعنی باڈی کی اسکن جو جلد جو ہے وہ کالے رنگ کی ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا پھر اس سرمئی کلر کی اسکن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ لازمی بات ہے آکسیجن سیچوریشن اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی ہے اس کی, کہ وہ آکسیجن صحیح طریقے سے نہیں لے پاتا, جسم کو نہیں مل پاتی, خون کو آکسیجن نہیں مل پاتی, اس وجہ سے وہ اسکن جو ہے اس کی کافی کالی ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی اس کی علامات ہوتی ہیں. اور
بخار کا ٹیمپریچر,
بخار
جو ہے 104
بالکل ہائی گریڈ ٹیمپریچر, یعنی کہ کافی اوپر چلے جاتا ہے, 103-104 پہ چلا جاتا ہے. تو اس کا جو تشخیص کا عمل ہے صرف یہی ہے, ادروائز کلینکلی اس کو تشخیص کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا,
مطلب اس کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں. ویسے میں مدنی چلنے کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میں جب سے ان کے اس کلینک کے سلسلے میں شامل ہوا میں خود ایک شوق کے ساتھ ایک دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ میں بیٹھوں, جیسے کہ دارالفتاء اہل سنت کا کوئی سلسلہ ہو, مفتیان کرام کا سلسلہ ہو, یا جیسے ہمارے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, ان میں نالج ٹھیک ٹھاک نالج ملتی ہے. تو شاید ہم کتابوں, انہوں نے کیا برسوں کتابیں پڑھی کتنی ان کی ریسرچ اور سرچ وہ کر کرا کر یہ بیچارے یہ ڈاکٹر بن کے بیٹھے. آج ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے برسوں کا مطالعہ برسوں کی ریسرچ اور کتنی اسٹڈی یہ ہم سے مطلب ایک ڈیڑھ گھنٹے میں بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں واقعی ایک نالج ملتی ہے ایک معلومات ملتی ہے. تو یہ ہمارا جو مدنی چینل کا جو کلینک سلسلہ ہے اب جیسے میں اگر ان سے سنوں گا تو ڈیفینیٹلی مجھے یہ پتا چلے گا اچھا اس کی یہ علامات ہیں. اچھا یہ علامات کا پتا چلا تو اب یہ پتا چلے گا کہ یار اس کی احتیاطیں یہ ہوتی ہیں. تو آدمی اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے آس پاس والوں کے لیے بھی ان چیزوں میں وہ مددگار اور معاون ثابت ہو سکتا ہے اور بہت ثواب کی نیت سے یہ لوگوں کے کام آ سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی ایسا پیشنٹ مل جائے گا اور اس کی ایسی علامات آپ کو نظر آ جائیں گی تو امیڈیٹلی آپ اس کو گائیڈ کر سکیں. اس کو یہ نہیں کہیں گے تو یہ ہو گیا ہے, اس کو گائیڈ کر سکیں گے, اس کی رہنمائی کر سکیں گے کہ یار میں نے وہ مدنی چینل میں سنا تھا یہ علامتیں ہوتی ہیں, آپ یار ڈاکٹر سے رابطہ کر لیجئے. ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو مگر ڈاکٹر سے رابطہ کر لیجئے, ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی آپ کے لیے بہتر صورت آ جائے. تو یوں بہت معلومات اس میں فراہم ہو سکتی ہیں اگر ہم توجہ کے ساتھ سلسلے کو دیکھیں اور سنیں. تو علامت تو ہو گئی. مطلب ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ بھی ہیں جو دائمی نزلے کے مریض ہیں, ان کا علاج کریں گے آج, مطلب ان سے بات کریں گے,
ان سے بھی بات کریں گے. اس میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آئی صاحب ہم نے آسانی کے لیے تھوڑا
سا
تو اس میں ہم نے کچھ سلائڈس بنائی ہیں تاکہ ایزیلی ان کو کچھ سمجھ میں آئے. اگر وہ سلائڈ چلا دیں دکھانے کے لیے کیٹیگری وائز تاکہ اس میں آئیڈیا ہو کہ اس کیٹیگری کا مریض ہوتا ہے وہ اس کو لینے کی تشکیل ہوتی ہے. علامات میں تو یہ ہیں کہ 104 درجے کا بخار, شدید زکام, کھانسی, سر درد, جوڑوں کا درد, بھوک کا ختم ہو جانا اور بر وقت علاج نہ ہو تو مدافعتی نظام ناکارہ ہو جائے تو مریض نمونیا کا شکار ہو کر دم توڑ جاتا ہے. یہ تو ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں. اس کے اندر احتیاطیں جو ہیں وہ شراب, تمباکو نوشی, پریزرو یعنی محفوظ کیا ہوا گوشت
فریج میں جو اس کو دبا کے رکھتے ہیں.
جی
آج تک شاید بقرا تک وہ چلتا ہوا کتوں کے گھروں میں نا,
بالکل
چلانے والے چلا دے ہوں گے,
چلتے
چلتے آپ کو بھی پتا ہے اندر کی باتیں.
ڈبا بند غذائیں, چالو چاول,
ڈبا بند غذاؤں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو کمپنی
پیکنگ والی جو
کین کے اندر ٹین کے ڈبوں کے اندر یا کسی بھی چیز
سبزیاں بھی آتی ہیں, فروٹ بھی آتے ہیں,
سب چیزیں آتی ہیں اس کے اندر.
مطلب احتیاط یہی کہ
احتیاط کریں ان سے, اچار ہے وغیرہ اور اس کی ٹھوس غذائیں حتی الامکان پرہیز کریں. پھلوں کے جوسز, سبزیوں کے سوپ اور دیگر سیال غذائیں یعنی کہ لکوڈ والی غذائیں, وہ دوائیں جو شاندہ وغیرہ زیادہ مفید ہوں گی. یعنی کہ اب اس کے اندر امپورٹنٹ
پورشن ہوگا نا اس کے.
ہاں
یہ پرہیز لازم ہے, یہاں تک ایک پورشن ہو گیا. شراب تو حرام ہے,
بالکل
پینی نہیں ہے. تمباکو نوشی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. اور محفوظ کیا ہوا گوشت, وہ تو تھوڑے عرصے پہلے ڈاکٹر نظام نے ہمارے ایک سلسلے میں کہا تھا کہ مطلب فریج کے اندر اگر ہم نے گوشت رکھا ہے تو 10 دنوں کے اندر استعمال کر لیں, 10 دنوں کے بعد اس کے استعمال کرنے میں
نقصان ہو سکتا,
نقصان کے پہلو ہیں. آپ بھی انڈوس کرتے ہیں اس کو ڈاکٹر صاحب؟
ہاں بالکل, اس میں چانسز ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہو
نہیں,
چانسز
یہ تو یہ بھی احتیاطی بات. شراب تو کیا احتیاط کریں گے, شراب تو حرام ہے, یہ احتیاط والی چیز نہیں ہے. احتیاط کیجیے شراب, اور اگر طبیعت صحیح ہو تو اللہ نہ کرے مطلب کہ ایسا کوئی آپ کو بولے گا یہ پی لیجیے, یہ تو نیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو شراب تو حرام ہے, بلکہ میں یہ بتاتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ فضل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شاگرد تھا, وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے آگے بیٹھ کر آپ نے قرآن کی تلاوت کی یا کلیمہ پڑھا کچھ تھا, تو اس نے کہا کہ میں اس سے بیزار ہوں. اور یہ کہتے اس کی روح نکل گئی. اس کے برے خاتمے کا آپ کو بڑا صدمہ ہوا اور آپ نے 40 روز تک آپ گھر سے نہیں نکلے. 40ویں رات آپ نے اپنے شاگرد کو خواب میں دیکھا کہ اسے فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے تھے. آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو تو میرا ہونہار طالب علم تھا, تجھے کیا ہو گیا, تیرا برا خاتمہ؟ تو اس نے کہا کہ مجھ میں 3 بیماریاں تھیں, یعنی گناہوں کے 3 امراض اس نے بیان کیے. نمبر 1 حسد کرتا تھا میں. حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے تمنا کرنا کہ وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے, یعنی اس سے یہ چھین لی جائے, ختم ہو جائے, مجھے مل جائے, تو میں حسد کرتا تھا. دوسری میں چغل خور تھا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ میں ایک مرض میں تھا، بیماری تھی، اور مجھے حکیم صاحب نے کہا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سال میں ایک دفعہ اتنی شراب پی لیا کرنا، تو اس کی وجہ سے میرا یہ برا خاتمہ ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو شراب تو ہے نا یہ ایمان کو برباد کر دینے والی شے ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی شرابی ہمیں دیکھ رہا ہے اس وقت، شرابی ہے کوئی خدا نہ خواستہ، تو برائے کرم اس سے سخت توبہ کر لیجئے اور شراب کو چھوڑ دیجئے. شراب چھوڑنے کے لیے جیسے توبہ، اللہ کی مدد، آپ کی ہمت چاہیے. ایک مدنی پھول شراب چھوڑنے کے لیے میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ وہ صحبت چھوڑ دی جہاں شراب کی آپ کو لت پڑتی ہے، جہاں آپ کو شراب کی طرف مائل کیا جاتا ہے، اور وہاں سے کہیں الگ دھلک ہو کر کہیں نکل جائیے تھوڑے عرصے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جہاں ملے گی نہیں ایک چیز، تو تھوڑے دنوں تک وہ چیز ستائے گی، اس کی نیڈ یا ڈیمانڈ آپ کو کلیئر وہ بے چین کرے گی، لیکن تھوڑے دنوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شراب سے آپ کو ایسے نجات مل جائے جیسے آپ شرابی تھے ہی نہیں. تو یہ چند مدنی پھول میں نے عرض کر دیے تاکہ یہ احتیاط کے باب میں، چونکہ یہ شراب لکھی گئی تھی، لہذا میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بیان کرے. شراب تو حرام ہے ہی ہے، بالکل حرام ہے، یہ پینی نہیں ہے. تمباکو نوشی البتہ یہ عرض کروں گا کہ چھوڑ دیجئے، یہ اگرچہ حرام نہ سے سگریٹ جس کو کہتے ہیں، میری تمباکو نوشی سے مراد خاص کر سگریٹ ہے، تو سگریٹ تو چھوڑ دیجئے کہ یہ بھی کئی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے. آپ کے سینے کو برباد کرتی ہے، آپ کے پھیپھڑوں کو برباد کرتی ہے، آپ کے جسم کے بہت سارے نظام کو تباہ کرتی ہے، آپ کے گلے کو برباد کرتی ہے، آپ کے دانت کو، آپ کے مسوروں کو برباد ہی کر رہی ہوتی ہے، آپ کے پیسے بھی برباد کر رہی ہوتی ہے. وہ تو یوں سمجھیے کہ آپ نے وہ کتنی کی آج کل سگریٹ آتی ہوگی،
الگ الگ
سگریٹ بتا دو، میں نہیں پوچھا کون پیتا ہے،
پانچ روپے
نہیں، کوئی ویسے نارمل ایک جو پیتے لوگ سگریٹ،
ڈھائی سے تین روپے تک کی ہوتی ہے
ایک سگریٹ،
ایک سگریٹ
ٹھیک ہے نا، تو یہ پانچ روپے بھی بتا رہے ہیں،
ہاں اتنے بھی، آٹھ آٹھ روپے کی بھی،
آٹھ آٹھ روپے کی بھی ایک سگریٹ ہوتی ہے. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ابھی تو پانچ کا تو سکا آتا ہے نا، پانچ کی نوٹ تو آتی نہیں ہے،
جی
ٹھیک ہے نا، دس کی نوٹ تو ہے. فار ایگزامپل کہ دس روپے کی نوٹ کو آپ یوں مطلب کہ وہ اس کی وہ بنائیں اور اس کے اندر پتی ڈال دیں تمباکو اور ماچس چلا کر، اب دس کی نوٹ کو آپ منہ میں لگا کر پیئیں گے نہیں پیئیں گے، دس کی نوٹ جل رہی ہے تو یہ کیا ہے، یہ آپ کی نوٹ جل رہی ہے اور آپ کو مل کیا رہا ہے، کچھ نہیں، نتھنگ ایٹ آل. یہ وہ پتہ نہیں اس میں کیا لذت ہے، آئی ڈونٹ نو، مگر یہ عجیب سی لذت ہے کہ جو خود کو جلانے سے ملتی ہے، خود کو خراب کرنے سے ملتی ہے. تو سگریٹ چھوڑ دیجئے،
اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے وہ ایک سگریٹ اس کے بعد اب آیا وہ شیشے کا استعمال، جس کے اندر بہت زیادہ
یہ بھی بیماریاں کرتا ہوگا نا ڈاکٹر صاحب،
یہ تو بڑا خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک،
سینے میں زور مارتا ہے وہ، تو پھر
اس کا جو پف ہو تو دھواں ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مقدار کے اندر جاتا ہے.
ایکچولی اس میں جو
لیگلی بین
آپ شیشے کا نام لے رہے ہیں وہ بیسیکلی ہے کیا، اگر ہم پرانے زمانے میں جائیں تو وہ گاؤں گھوٹوں میں حکا پیا کرتے تھے لوگ نا، یہ اسی کی ایک جدید قسم ہے، اس میں فلیور ڈال دیا گیا ہے. اب حکے کے اندر جو ہے ایک پیور تمباکو ہوتا ہے جو ڈائریکٹ آپ کے لنگ کے اندر جا رہا ہے.
میں پڑھ رہا تھا نا ریسرچ، تو اس میں تو یہ ماؤتھ کا جو بیس کینسر جو ہو رہا ہے
بالکل
وہ زیادہ تر جو بڑھ رہا ہے سگریٹ سے زیادہ ان میں جو شیشے کا استعمال کر رہے
ہیں. منہ کا کینسر،
منہ کا،
اس کی ریزن وہی ہے نا، دیکھیں سگریٹ ہے نا، اب احتیاطی طور پہ تو اپنے طور پہ انہوں نے ایک فلٹر لگا دیا اس کے اندر، اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ فلٹر ضرور ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایک ڈائریکٹ تمباکو انہیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں 50% سیف کر رہے ہوتے ہیں آپ 100% انہیل کر رہے ہوتے ہیں، 100% اندر لے رہے ہوتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ جو چیز 10 سال کے بعد آپ کو نقصان دے رہا ہے اس میں 2 سال کے اندر اندر اس کو خراب کر دینا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. پلس اس کے اندر فلیور جو ملے ہوئے ہوتے ہیں، اب تو اصل اٹریکشن کیا اس کے اندر فلیور،
فلیور کا اٹریکشن جو مجھے میری معلومات ہے وہاں ایک عجیب ماحول بنا دیا گیا ہے، گلیمرائز کر دیا گیا ہے، بے پردہ عورتیں اور مرد اور گانے باجے، جیسے کہ ایک عیاشی کا اور ایک گناہ بری تفریح کا ایک سامان بنا لیا گیا ہے. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مسلمان کی تو خصوصیت قرآن مجید یہ فرماتا ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ جو بری باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، ایسوں کی تعریف قرآن مجید نے کی ہے، بری باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، بری باتوں کی طرف، برے کاموں کی طرف، بری باتوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان قرآن پاک بیان کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے یہ ان چیزوں سے بھی پاک ہو جائے، اور یہ جو نوجوانوں کو بالخصوص شاید یہ نوجوانوں کو لت لگی ہوگی, یہ
ینگ جنریشن جو زیادہ ہے نا جو,
مگر یار ان عورتوں کو کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی پناہ, یہ مطلب کہ گھر سے نکل کر ایسی پاپے سے باہر ہو گئی ہیں کہ یہ بھی مطلب کہ مردوں کی طرح مختلف لتوں میں پڑ گئی ہیں. یعنی پہلے جو چیزیں عورتوں کے لیے تصور بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ عورتیں بھی یہ کام کریں گی, اب وہ مطلب کہ وہ عورتوں میں بھی یہ کام بڑی مطلب کہ وہ آ چکے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ابارشن کا ریٹ جو فیمیل میں بڑھا ہے, اسموکنگ اس کا ریزن ہے؟
بالکل اس کا ایک ریزن بن سکتا ہے, لیکن اس میں دیکھیں نا, اگر آپ کیٹیگری وائز دیکھتے ہیں تو ایک گروپ ہے جو یہ فیمیل گروپ ہے جو وہ سگریٹ یوز کرتا ہے. ہر فیمیل نہیں, ہر کیٹیگری کی فیمیل یوز نہیں کر رہی ہے. یا تو آپ دیکھیں پرانے زمانے میں چلے جائیں تو گاؤں گوٹھوں میں خواتین
پوری
خواتین ہو تو وہ ایک تو اس زمانے میں, اب جو آ رہا ہے وہ گلیمر کے نام پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اٹریکٹ کرتی
ماڈرنزم,
ماڈرنزم
کے نام پر پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ایک ویل سوسائٹی کے ہم لوگ ہیں اور ایک ویل اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں, تو اب یہ چیزیں آپ کو سگریٹ کا عادی بدقسمتی کے ساتھ جیسے کہ بنا رہی ہیں. تو یہ مطلب ہمارا یہ ڈیفینیٹلی ہم کلینک سلسلہ کر رہے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں آپ کی اس ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہے نا, اور بعض بہت ہی مطلب کہ خطرناک مرض کی طرف لے کے جاتی ہیں یہ حرکتیں. تو برائے کرم ان چیزوں سے, ویسے ہی صرف یہ سوئن فلو ہو یا نہ ہو, ان تمام تر چیزوں سے جن کا یہاں لکھا گیا, ان میں ایک تعداد ہوئے, شراب تو حرام ہے جیسے میں نے عرض کر دیا, تو دیگر چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آپ اس کی احتیاطوں پر جو بیان فرما رہے تھے,
ان میں جو احتیاطیں ہیں وہ اسی طرح کرنا ہے. اس میں ایک آخر میں جو ہم نے ایک جملہ اس میں ایڈ کیا تھا کہ اس میں جو فروٹ وغیرہ کا استعمال, جوسز وغیرہ کا استعمال, یا سیال چیزوں کا استعمال, یعنی مادہ چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے کہا تھا, اس کی ریزن ہے, اس کی وجہ ہے کہ جب آپ فروٹس استعمال کرتے ہیں یا موسمی پھل وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو مدافعتی سسٹم ہے باڈی کا اس کو تقویت دیتا ہے, وہ بڑھاتا ہے. تو جب آپ کی مدافعتی سسٹم بہتر ہوتا ہے باڈی کا تو کوئی وائرل اتنی آسانی سے
ڈیفینسو سسٹم
وہ اتنی آسانی سے اٹیک نہیں کرتا.
مدافعتی سسٹم یعنی کہ آپ کے اندر جو بیماریاں یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس سے اندر میں قدرتی طور پر ایک لڑنے کی ہمارے اندر ایک صلاحیت دی گئی ہے, وہ نظام کمزور ہو جاتا ہے تو بیماری غالب آ جاتی ہے. تو وہ نظام اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے تو یہ بیماری پر غالب آ جاتا ہے, یہی ہے.
بالکل,
تاکہ عام ناظرین کے لیے میں ایک آسان لفظوں میں سمجھا دیتا.
بالکل صحیح آپ نے. اس میں ایک اور آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اب مثال ایک گھر کے اندر پانچ بچے ہیں,
جی,
پانچ کے پانچ ایک ہی غذا کھاتے ہیں, ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی ماحول کے اندر رہتے ہیں, لیکن ان میں سے چار بچے صحت مند رہتے ہیں, ایک زیادہ بیمار رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چار بچوں کا ڈیفینس سسٹم تو بہت اچھا ہے, ایک بچے کا بہت ویک ہے, جبکہ وہ خوراک وہی ہے, ایٹماسفیئر وہی ہے, اسکول وہی ہے, ہر چیز وہی ہے, غذا بھی وہی ہے, لیکن ایک بچے کا ڈیفینس سسٹم کافی کم ہو رہا ہے, وہ جلدی جلدی بیمار ہو رہا ہے, چار اس میں سے کم ہو رہا ہے. اب وہ اس کا جو ڈیفینس سسٹم خراب ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی اپنی ڈائٹ جو ہے وہ اس قسم کی نہیں لے پا رہا ہو, جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہم نے لاسٹ سلسلے میں مدافعتی سسٹم کے اوپر بات کی تھی تو ہم نے فروٹس کے اوپر بڑا زور دیا تھا کہ فروٹ وغیرہ کا استعمال کریں, وہ بہت اچھا ہوتا ہے, اسپیشلی اس موسم میں جو ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے. عمومی طور پہ ایسے موسم کے اندر ہم کنو مالٹا وغیرہ نہیں کھاتے, منع کر دیتے ہیں بچوں کو, نہیں کھاؤ گلا خراب ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم دوسری طرف یہ دیکھیں, کنو مالٹا سنگترا یہ جتنی بھی چیزیں یہ آتی ہی ٹھنڈی موسم میں, اب اگر یہ ٹھنڈے موسم میں آ رہی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مصرف ہے, اس کا ہماری باڈی سے بہت بڑا ریلیشن شپ ہے. اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ کافی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا.
احتیاطوں کا اس وقت بیان چل رہا ہے, آئیے کچھ کالز لیتے ہیں, پھر ایک پیشنٹ کو بھی لیتے ہیں.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عمران اتاری سگیا تار ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. ہمارے نگران شورا کی آمد مرحبا, اور بڑا ہی پیارا سلسلہ ہمارے نگران شورا لے کر آتے ہیں. سوائن فلو کے تعلق سے میں جاننا چاہوں گا کہ سوائن فلو کے اثرات کیا ہے, اور جب یہ اثرات اس کے ظاہر ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی عمران اتاری ہوں, میں بھی سگی اتار ہوں, فرق اتنا ہے کہ وہاں میں یہاں ہوں. ماشاءاللہ, تو چلے ان کا جواب دے دیتے ہیں.
عمران بھائی نے جو سوال پوچھا کہ سوائن فلو کے اثرات کیا, تو انہوں نے اثرات ہم نے ابھی پہلے عرض کیا کہ اس کے بالکل سیم وہی چیزیں سامنے آتی ہیں جو ایک عام فلو کی ہوتی ہیں, وہ ہم نے بتائی بھی ہیں. اب اس کا پریکاشن احتیاطیں وہ بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ احتیاط کیا کیا کرنی ہے.
احتیاطیں بھی چل رہی ہیں,
مزید جو احتیاطیں ہیں اس میں کیٹیگری وائز جو ہے,
جیسے ہاتھ پیر کا صاف رکھنا, پھر جن لوگوں کو فلو ہوا ہوا ہے ان لوگوں میں چھینک آنا جیسے کھانسی ہونا,
اس میں جو جیسے مثال کے طور پہ آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں اور آپ کو فلو کی تکلیف ہے تو آپ ہاتھ دھو نہیں پاتے ہیں, تو اس میں اپنے منہ اور آنکھ ناک یا انگلی لگانے سے پرہیز کریں, کیونکہ ان جگہوں پہ وائرس کے جسم میں داخل ہو کرنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کو زکام وغیرہ ہو رہا ہے تو اگر چھینک وغیرہ اگر آپ کو آتی ہے تو کوشش کریں کہ عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ ہاتھ سے ہم اس کو روکتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے طریقہ, لیکن بیٹر کہ آپ اس کو اپنی آستین سے روکیں.
رومال رکھ لیں,
رومال رکھیں, اس سے بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں اویلیبل ہے تو آستین سے آپ کر لیں, تاکہ اگر آپ باہر نکلے ہوئے تو کسی سے آپ
نارمل ٹیشو پیپر رکھ سکتے ہیں,
نارمل ٹیشو پیپر بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے اندر اور غیر ملکی سفر کے اندر اگر آپ ہوتے ہیں تو وائرل انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے, تو اس کے پاس وہ وائپس جو رومال وغیرہ ہوتے ہیں, کوئی بھی چیز اگر آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے اس کو آپ صاف کر لیں اس جگہ کو, اور اس کے بعد جو ہے اس کو استعمال کریں. اسی طرح جب آپ اس کا ہاتھ وغیرہ اگر دھوتے ہیں تو اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھو لیں, بہتر یہ لیکوڈ سوپ کا استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. کھانے پینے کے اندر جو ہے پانی کا استعمال تھوڑا سا زیادہ رکھیں.
اور سب یہ جو یہ ہاتھ دھونے کا ہوتا ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے یا صرف صابن لگائیں اور فوری ہاتھ دھو لیں؟
نہیں دیکھیں, ہاتھ دھونے کا طریقہ تو بہت آسان سا ہے. جیسے الحمدللہ عز و جل ہم کو جب وضو کرتے ہیں تو ہاتھ دھونے کی جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ آئیڈیل طریقہ ہے ہاتھ دھونے کا. آپ اگر اس طریقے سے ہاتھ دھوئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے کافی حد تک فائدہ بھی ہوگا, لیکن عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اتنی عجلت میں ہوتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے نہیں, ہاتھ گیلے کرتے ہیں. تو آپ ہاتھ گیلے نہ کریں, ہاتھ کو دھوئیں اور صحیح طریقے سے صابن استعمال کریں, صحیح طریقے سے کوئی یوز کریں.
اب جیسے صابن لگا لیا, استعمال کر لیا, اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے رکیں یا چھوڑیں؟ دیکھیں ہاتھ پہ بھی
الگ الگ اسٹڈیز ہیں اس کے لیے الگ الگ اسٹڈیز ہیں. کچھ کہتے ہیں 30 سیکنڈ, کچھ کہتے ہیں کہ 1 منٹ, لیکن کچھ لیکوڈس ایسے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, آپ کو پتا ہے ہم پروفیشن میں استعمال کرتے ہیں, وہ سیکنڈوں کے اندر کام کرتے ہیں. جیسے ہم او ٹی وغیرہ کے اندر یا آئی سی وغیرہ کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں, وہ اینٹی سیپٹک سولوشن ہوتے ہیں, ہم لیے اور ایک سیکنڈ کے اندر ہمارے اسٹرلائز ہو جاتے ہیں ہاتھ, تو لیکن وہ اتنا کاسٹلی ہوتا ہے ہر آدمی استعمال نہیں کر سکتا اس کو. تو اس پیٹر کے جو گھر میں آپ کی چیزیں ہیں اس کو آپ یوٹیلائز کریں بہتر طریقے سے. اچھا, ہاتھ دھونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں ہم تولیے سے ہاتھ صاف کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ غلطی کرتے ہیں,
تولیے سے ہاتھ صاف کریں گے
ہاتھ خشک ہو جائیں گے. ویسے تولیے میں آلریڈی اتنے سارے جراثیم ہوتے ہیں,
کھانے سے پہلے نارمل ہاتھ دھونے کے بعد
نارمل ہاتھ پہنچیں گے. ہاں, وہ سو دھو سکتے.
وہ تو خیر ہمارے جو کھانے پینے کی جو سنت اور آداب ہیں اور جو ایک اسلامی وے ہمیں بیان کیا جاتا ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ کھانے کے پہلے جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تو اس میں ہاتھ پہنچے نہ جائے.
بالکل, اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کیونکہ تولیے میں آلریڈی اتنے سارے جراثیم.
بڑے اچھی طرح مطلب کہ یہ تو تک ہاتھ دھونے کا جی کہا جاتا ہے کہ یہاں تک ہاتھ دھوئے جائیں. یہ دیکھیں کیسا اسلام کی تربیت ہے, اسلام کی تعلیم ہے کہ یہاں تک یہ گھٹوں تک ہاتھ دھوئیں اور یہاں تک ہاتھ دھونے کے بعد پھر منہ کا اگلا حصہ بھی دھونے کا اس میں ہوتا ہے,
تو اس سے کافی حد تک جو ہے بچاؤ ہو جاتا ہے. چھینکتے وقت, کھانتے وقت یا رومال ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور اس کو فوراً ضائع کر دیں.
آپ احتیاطیں بیان کریں, اگر ہم پیشنٹ کو بھی چیک کر لیں.
ہاں بالکل
جی ہے, مریض صاحب کو بھیجیے.
واک وغیرہ ہے اور ورزش وغیرہ جو ہے وہ بھی ہمارا جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ اب گرو کرتی ہے, بڑھاتی ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے ورزش کرتے ہیں, صحیح ٹائم دیتے ہیں اپنے باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے, تو اس سے بھی کافی حد تک آپ کو فائدہ ہوتا ہے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا نام ہے؟
سلیم الدین.
سلیم بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟
ڈاکٹر صاحب سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے, ناک جو ہے کافی سالوں سے یہ ایشو ہے, بند رہتی ہے مستقل, اور یہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے کافی.
اچھا کسی خاص وقت میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے یا ویسے 24 آورز آپ کو یہ 24 گھنٹے
تو 24 آورز ہی
24 آورز چلتی ہے تو اس میں اس کے علاوہ اور کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی سانس کی تکلیف کے علاوہ؟
مطلب تکلیف سے یہ کہ ایک تو مجھے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے بہت زیادہ، ایسا لگتا ہے جیسے کہ بالکل یہ بند ہو چکے ہیں
سوتے وقت بھی،
سوتے وقت بھی اور ویسے بھی جاگتے ہوئے بھی، مطلب 24 گھنٹے یہی ہے.
کبھی ایسا ہو گیا گھبرا کے اٹھیں گے ایسا لگا کہ سانس بند ہوگی؟
بہت زیادہ جب ایسا ہو جاتا ہے نا تو سوتے میں بھی آنکھ کھل جاتی ہے.
کھل جاتی ہے
جی.
اچھا کتنے عرصے سے یہ آنکھ کھول؟
یہ تو تقریباً 7-8 سال ہو گئے.
7-8 سال ہو گئے. تو 7-8 سال میں کبھی تشخیص کا عمل ہوا آپ کا؟ آپ نے کوئی چیک اپ کروایا اس کا تشخیص کرنے کی، اس کی وجوہات کیا ہے؟
جی ڈاکٹر صاحب میں دو آپریشن بھی کرا چکا.
اچھا.
اور یہ کہ
ناک کے؟
جی ہاں.
وہ ناک کی ہڈی بھرنے والی؟
جی انہوں نے ڈائگنوز یہ کیا تھا کہ نیزل پالپس جسے وہ ہم ناک کے حدود یا گوشت بھر جانا بھی کہتے ہیں، تو وہ انہوں نے وجہ بتائی تھی اور پھر اس کو آپریٹ بھی کیا، دو دفعہ کروایا ہے لیکن وہ پھر واپس آ جاتے ہیں.
جو پہلا جو آپریشن ہوا اس آپریشن کے بعد جو دوسرا آپریشن ہوا اس کا دورانیہ کتنا تھا؟
تقریباً 2-3 سال کا گیپ تھا.
اس کے بعد پھر یہی سمٹم ریپیٹ ہوگا آپ کو؟
پھر یہی ریپیٹ.
ایک پریکٹیکل بات جو میری نالج کے اندر ہے، اب کے یہ ایمرجنسی والے پیشنٹ نہیں ہے تو ہم ایک نالج کی بات بھی کرتے چلے جائیں کہ یہ بات میرے تجربے میں آئی ہے، مجھے سننے میں آئی ہے کہ ناک کی ہڈی کا آپریشن عموماً ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے پھر اس کا آپریٹ کرتے ہیں، اور کہا یہی گیا ہے کہ یہ دوبارہ ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے. یعنی یہ عموماً یہ آپریٹ جو ہے نا یہ بعد میں تھوڑے عرصے کے بعد یہ اس کا ریپیٹ کا وہ ٹائم آ جاتا ہے. تو اس میں مطلب کہ آپریٹ کروانے کے بجائے اگر ہم اس کا کوئی پراپر حل نکالیں پرہیز، مجھے بھی ڈاکٹر نے ناک کی ہڈی کے آپریٹ کا کہا تھا کہ آپ کی ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے، ڈاکٹر سلمان کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے، اور تو ناک کی ہڈی بڑھ گئی اس کا آپریٹ کروا لیں. اب میرا ایک اپنا ایک خاص طبیب ہے اور اس کا نام ہے مولانا الیاس قادری، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے امیر السنت سے اس معاملے میں مشاورت کی تھی. تو پھر آپ نے مجھے ناک کی ہڈی کے بارے میں جو آپ کی نالج تھی، خیر آپ نے اپنی ہمیشہ میری اپنی معلومات دینے کے بعد مجھے ہمیشہ ڈاکٹر کا ہی دیتے ہیں کہ آپ پھر بھی ڈاکٹر سے ہی مشورہ کریں، ڈاکٹر جو کہیں، لیکن ان کی باتیں کافی اپیل کر رہی تھیں. پھر انہوں نے مجھے کچھ احتیاط ارشاد فرمائی ہے کہ اسے اسی طرح کرنی چاہیے، تو الحمدللہ مجھے اب میرا خیال ہے
کافی
مجھے مطلب میں نے آپریٹ کرایا ہی نہیں باقاعدہ، مجھے ناک کی ہڈی کا آپریٹ، مجھے پاکستان کے باہر جانا پڑا تھا ان کو ڈاکٹر سلمان کو یاد ہے کہ یہاں وہ ہو نہیں سکتا تھا، اور تقریباً میرا یہ تھا کہ چیک اپ کرنا تھا،
اپوائنٹمنٹ
فکس تھا، مجھے چیک اپ کروانا تھا، اور چیک اپ کرانا کے بعد ناک کٹنی تھی، اب ناک اپنی کیسے ناک نہیں کٹوانی تھی، تو ایک بات ہے اپنی ناک بچائی اس نے جس جو بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تو مجھے آپریٹ کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ جو ان چیزوں کو غذاؤں کے ذریعے جو یہ بیماریاں بڑھاتی ہیں ہے نا، اور جو یہ پرابلم کرتی ہیں یا بعض ایسی بے احتیاطیاں ہماری ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے سے آپ کی اس طرح کے کئی امراض ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی فائنلی ایڈوائز جو ہے وہ ڈاکٹر کی ہے، پھر جائے میں مشورہ کر کے، لیکن ایک تسلی ہو جاتی ہے امیر سنت کے کسی معاملے میں فرما دینے سے. تو یہ میں نے کہا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اسے فائدہ ہو کہ بہت ساری بیماریاں ہماری ایسی ہیں کہ جن کا علاج بیسیکلی آپریشن اور دوائی اگر نہ بھی ہونا، اگر ہم احتیاطوں کی طرف سوئچ کریں گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی دوا سے اور آپریشن سے کسی حد تک بچنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر یہ صرف ہمارے مشورے ہیں، جو فائنلی ڈیسیجن ہوگا وہ آپ کا کنسرن ڈاکٹر ہی کے پاس ہوگا. سوری ہاں میں نے کہا چلے نالج کی بات ایک ناظرین کو مدے جا کے ناظرین کو بتاتا چلو.
اچھا اس میں یہ فرمائیے کہ تو جو فرسٹ ٹائم آپ کا آپریشن ہوا تھا تو اس میں اس کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروایا تھا اس کا جو غدود وغیرہ نکالے تھے؟
انہوں نے ایکس رے میں خیر میں لیا تھا.
نہیں آپریشن کے بعد جو غدود آپ کے نکالے ہوں گے.
اچھا ان کا
ٹیسٹ کروایا؟
نہیں ان کا نکالا.
ان کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں.
ڈاکٹر صاحب کوئی چیز پوچھی تھی، گوشت بڑھ جانا، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جانا، جیسے انہوں نے بتایا پولپ ہو جانا، ان تینوں میں فرق ہے یا تینوں ایک ہی چیز ہے؟
تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، تینوں الگ 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 چیزیں ہیں، گوشت بڑھ جانا، ہڈی بڑھ جانا. دیکھیں گوشت اور ہڈی یہ تو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا. ایک طرف سے گوشت آئے گا، ایک طرف سے ہڈی آئے گی. پولپ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ چیز ہے، یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہو جاتا ہے، ڈفرنٹ الگ ہو جاتا ہے.
اب ان کا اصول تو یہ، ان کا پولپ نکلتا ہے، اس کا سیمپل جاتا، انالیسس ہوتا ہے اس کا، پھر رپورٹ بنتی ہے کہ یہ بینائن ہے یا
وہ بینائن ہے یا میلیگننٹ ہے. لیکن بہرحال میلیگننسی تو آئی ہوپ کہ نہیں ہوگی.
لیکن پولپ فیملی، جیسے گھر میں آپ کی کسی کو ہسٹری ہے، والد والدہ یا کسی کو اور، کسی اور کو موجود ہے؟
نہیں، ایسا کسی کو نہیں.
دادی دادا
کسی
کو
نہیں تھا.
پولپ عموماً فیملی ہسٹری، رن
فیملی ہسٹری ہوتی ہے. یہ بتائیے کہ سانس میں تکلیف صرف ناک سے سانس لینے میں ہوتی تھی یا آپ کو سینے میں بھی کچھ محسوس ہوتا تھا؟
ڈاکٹر صاحب، دوسرا آپریشن جو میں نے کرایا تھا نا ناک کا، اس کے بعد سے مجھے سانس کی بھی تکلیف شروع ہو گئی ہے، جو ایسما کے ایشوز مجھے شروع ہو گئے. تو کیا یہ اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں؟
بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کا ناک کا گوشت، ہڈی یا پولپس وغیرہ جب ہوتا ہے تو بیسیکلی آپ کو اندرونی جو ایریا ہے وہ بہت سینسیٹیو ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ جلدی سے انفیکشن کو اٹیک کر لیتے ہیں، جلدی سے حاصل کر لیتے ہیں. کیونکہ جو آپ کی سانس کے ذریعے آپ انفیکشن سے بچ سکتے ہیں، اندر کا جو ایریا، جو ایک ڈیفینسو ایریا ہوتا ہے، وہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے کافی زیادہ. اب وہاں جاتا ہے تو پھر لازمی بات ہے پھر وہ ایک علامات، نزلہ، زکام، گلے میں تکلیف، یہ شروع ہو جاتی ہے. کیئر نہیں کرتے تو وہ بڑھتی ہے تو پھر وہ اندر کی طرف گرتی ہے، تو بعض اوقات سینے میں بھی پرابلم ہونے شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہم سوائن فلو کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کا صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ یا احتیاط نہیں کی گئی تو اینڈ میں وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے.
ایگزامن کریں گے
جی. میں بالکل
کال بھی سنا دیجیے ڈاکٹر سلمان سائل کی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام سید اسد علی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سوائن فلو بندے سے بندے میں منتقل ہوتا ہے، جبکہ بارہا اہل علم سے ہم نے سنا اسلامی نقطہ نظر کے مطابق کوئی بیماری کسی میں منتقل نہیں ہو. برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قول سنائیے.
سلام جناب، فرینکفورٹ جرمنی سے. پہلی بار آج آپ کا سلسلہ دیکھا ہے، کلینک بہت اچھا ہے، مبارک ہو آپ کو. اور امید ہے کہ اس طرح کے اور پروگرام آپ لوگ جلد از جلد شروع کریں گے. آج میں نے فرسٹ ٹائم ہی آپ کا یہ چینل لگا کر دیکھا، کہیں سنا تھا کسی سے، اور دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے یہ بھی الحمدللہ ایک بہت اچھے طریقے پر اس طرح کے طبی معلوماتی پروگرام چلا کر طبی معلومات اور دینی معلومات ساتھ ساتھ فراہم کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو برکتوں سے مالا مال کرے.
آمین.
اور ہمیں بھی دعوت اسلامی سے خوب فیض حاصل کرنے کی توفیق دے.
آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اس انداز سے بھی دیکھا، پریکٹیکلی آ کر بھی دیکھیں. یو کے میں ہمارے کئی جگہوں پر اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں باقاعدہ آپ کی شرکت ہو، مدنی قافلوں میں ہو سکے تو آپ سفر کریں اور ریگولر مدنی چینل کو انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے تو بہت سارے آپ کو ایسے مدنی پھول ملیں گے جو آپ کو فوائد دیں گے. ڈاکٹر صاحب کا چیک اپ بھی جاری ہے ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب ان کا پریکٹیکلی فزیکلی چیک اپ کر رہے ہیں. انسان اپنی ظاہری بیماریوں سے بھی خود کو بچانے کی کوشش کرے، باطنی بیماریوں سے بھی بچانے کی خود کو کوشش کرے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کی عبادت کے لیے تیار رکھے. ان شاء اللہ تعالیٰ بہت مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. ویسے بھی یاد رہے حدیث پاک کا یہ ایک حصہ مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. تو صحت یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رضا والی صحت اور اس کی رضا والی زندگی نصیب فرمائے. آپ دیکھتے رہیے گا مدنی چینل. آپ کی کال کرنے کا بھی بہت بہت بہت, بہت, بہت شکریہ ماشاءاللہ. تو پہلا سوال جو ہمیں سائل محترم نے کیا کہ وہ اثرات، یہ بات درست ہے، روایت میں یہ بالکل مضمون موجود ہے کہ ایک ہی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور یہاں چونکہ یہ روایت میرے پیش نظر رہی تھی اس لیے میں نے یہاں پر باقاعدہ اس کی وضاحت ڈاکٹر صاحب سے لی کہ ایک جانور ہے، جیسے سور کا بیان ہوا، ایک جانور ہے کہ اس کو ایک فیور ہوتا ہے یا اس کو جو بھی ایک بیماری ہوتی ہے، اور وہ بیماری کے اثرات ہواؤں میں تحلیل ہوتے ہیں، فضاؤں میں تحلیل ہوتے ہیں، اور وہ فضا اور ہواؤں کے ذریعے جس طرح ایک دھواں ہمارے اندر جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں بعض اوقات ہمارے اندر چلی جاتی ہیں, جیسے کہ بعض چیزیں ہم لوگ لے لیتے ہیں اور اس کا ہم کو سائڈ افیکٹ ہو جاتا ہے, گلے میں کوئی چیز چلی جاتی ہے پینے کی کھانے کی چیز, اس کا ہم کو سائڈ افیکٹ ہو جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہمارے خون میں اور ہمارے اس طرح سانسوں میں اندر جاتی ہیں, جو آلریڈی وہ امراض کے ساتھ ہوتی ہیں, تو وہ ہوتا ہے. کسی کو بیماری نہیں لگتی. باقاعدہ اونٹ کی ایک روایت موجود ہے اونٹ کے حوالے سے بھی, کہ اگر ایک اونٹ بیمار ہو تو وہ اس کی بیماری اس کو لگے. تو حدیث پاک میں آتا ہے جو سب سے پہلا بیمار ہوا تھا اس کی بیماری کس کو لگی تھی, اس کو کس کی بیماری لگی تھی. تو یہ حدیث اپنی جگہ پر موجود ہے. البتہ اس میں علماء کرام اپنی اپنی تشریحات بھی فرماتے ہیں, اپنا اپنا کلام بھی ارشاد فرماتے ہیں. ان تشریحات میں سے ایک تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایگزامن کیا
ابھی, جیسے اس کی وضاحت ہو رہی تھی نا کہ یہ پھیلتا کیسے. عموماً جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ چھینکنا کھانسنا, تو جب ہم چھینکتے ہیں تو اس میں واٹر ڈراپلیٹ نکلتے ہیں, تو اس ڈراپلیٹ کے اندر ہی یہ وائرس کیریئر ہوتا ہے. وہ پھر ڈائریکٹ بھی جاتا ہے اور انڈائریکٹلی ٹاول فارم میں بھی جاتا ہے, تکیوں کے ذریعے بھی چلا جاتا ہے, ہوا میں بھی چلا جاتا ہے. تو بیسکلی ڈاکٹر صاحب یہ کیریئر ہوا ہے؟
نہیں بالکل, اصل ریزن یہی ہوتی ہے کہ کیریئر بھی اس کے اندر آتے ہیں نا. آپ کے جو بھی چھینک آ گئی ہے یا کھانسی آ گئی ہے, اب وہ ڈراپلیٹ انفیکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو منہ سے سانس کے ذریعے جو ذرات آپ کے نکل رہے ہیں, نمی والے ذرات جو نکل رہے ہیں نا, مدنی چینل کے ناظرین کی آسانی کے لیے, کہ چھینکتے ہیں تو کچھ چھینٹے سے ہلکے سے محسوس ہوتے ہیں.
ہاسپٹل کے اندر آئسولیشن وارڈ جو بنائے جاتے ہیں وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں, اس طرح کے مریض جو بیماریاں جن سے ایک دوسرے سے لگ جاتی ہیں.
مگر یہ اس میں تھوڑی ڈسکشن ہے. دیکھیں یہاں میڈیکل کی تھیوری میں اور ہمارے اسلام و دین کی جو یہاں پر جو ہمیں جو بیان کیا گیا اس میں ہے تو صحیح, کانفلیکٹ ہے. اور جس کو شریعت انڈوس کرے گی نا ڈاکٹر صاحب, میڈیکل کی ہر وہ بات جس کو اسلام اور دین اور شریعت انڈوس کرے گی, ویریفائی کرے گی, کہے گی ہاں یہ درست ہے, وہی درست ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز بھی, کیونکہ یہ جو ریسرچ ہے میڈیکل کی ڈیفینیٹلی یہ ایک مطلب ہیومن ریسرچ ہے.
صحیح.
ہاں, اور آپ کو پتا ہے کہ ہر 10-15-20-25 سالوں کے اندر ایک ریسرچ تبدیل ہوتی ہے, اس کا تھیوری تبدیل ہوتی ہے, اور سارے لاجکس وہ پہلی کینسل کر دی جاتی ہے اور دوسری لاجک یہ ہے. لیکن قرآن اور حدیث کا بیان کیا ہوا اصول نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. تو اس کے پھر اس کی تشریحات میں جو علماء کا کلام ہے اس میں مطلب کہ ہم اپنے سر کو جھکائیں گے کہ جو اشاقان رسول نے علماء کرام نے جو ہمیں تشریحات بیان کی ہیں, تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن جو بہت بنیادی بات میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین, اصل بات جو میں آپ کو بنیادی بتا دوں, ہوتا وہی جو اللہ کو منظور ہوتا ہے, ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا. جیسے ہم موسم جیسے ہم سرد موسم سے گرم موسم میں چلے جاتے ہیں تو یار موسم کے بدلنے سے ہمیں بیمار ہوا, میرے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے وہ تو نہیں بیمار ہوئے. تو ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. اور بیماری یہ انسان کے کئی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے, کئی درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. بلکہ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے کسی مقام کا دعا کرتا ہے, عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے وہ مقام عطا فرما, مگر اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس مقام عطا فرما دے, تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بیمار کرتا ہے, اس کو بیماری عطا فرماتا ہے, اس کو مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے. مطلب مصیبت میں اس کو مبتلا فرماتا ہے, جس مصیبت پر وہ صبر کرتا ہے اور اس کے معاملات درست مطلب بڑھتے نہیں کی, اور اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر فائز فرما دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ایک بینگا مسلم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ باتیں ہمارے لیے کسی تسلی سے کم نہیں ہیں. جی ہاں, ہم الحمدللہ مومن تو دونوں طرف فائدے میں ہیں. اس کو نعمت ملتی تو شکر کرتا ہے, مصیبت ملتی تو صبر کرتا ہے, دونوں ہاتھوں میں لڈو لیے ہوئے ہیں. تو مومن کی تو شان ہی کچھ اور ہے کہ اس کو پہنچنے والی ہر تکلیف, خواہ وہ کانٹے کی چبھن ہی کیوں نہ ہو, یہ بھی مومن کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. تو ہمارے یہاں جو بھی بیماریاں پریشانیاں یا مصیبتیں خواہ جان میں آئے مال میں آئے جس چیز میں بھی آتی ہے, اسے ہمیں اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اس کو قبول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ عافیت و سلامتی بھی نصیب فرمائے. ڈاکٹر صاحب
ایک چیز پوچھنا چاہوں گا اجازت دیں تو, وائٹمنس کے حوالے سے جو ناک کے جو ایشوز ہیں, سائنس ایشو ہے یا میرا جو ایشو ہے, کہ وائٹامن اے ڈی اور ای کیا یہ فائدہ مند ہے میرے کیس میں یا اس سے ملتے جلتے کیسز میں؟
دیکھیں آپ کے کیس میں جو افیکٹو وائٹامن ہوگا یہ بھی فائدہ مند ہے, اس سے امکان نہیں ہے. لیکن جو زیادہ افیکٹو ہو وہ وٹامن سی,
سی
زیادہ افیکٹو ہوگا آپ کے لیے. تو جیسے میں عرض کر رہا ہوں جیسے سنترا ہے,
مالٹا ہے, سنترے میں اس وقت وٹامن سی بہت
بہت زیادہ
بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے,
بہت زیادہ.
یہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنے زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہے.
نہیں ہے کاسٹلی بالکل بھی نہیں,
اس کا کافی مقدار میں. سنترے میں تو بہت وٹامن سی ہے,
تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں, وہ زیادہ افیکٹ ہے. وٹامن ڈی وغیرہ جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے. وٹامن ای جو ہے آپ کی اسکن کے لیے, بال کے لیے, آنکھوں کے لیے, یہاں بہت اچھا کام کر رہا ہوں.
جو ڈاکٹر صاحب بعض لوگ اس کو کینو اور سنترے وغیرہ کو کالے یا اس طرح سفید نمک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹیسٹ بنانے کے لیے,
جی جی,
تو جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کو میرا خیال ہے سالٹ سے پرہیز کرنی چاہیے نا, نمک وغیرہ.
سالٹ تو اس میں کسی بھی صورت میں لینا ہی نہیں ہے نا,
بلڈ پریشر کا مریض,
بلڈ پریشر کے مریض کے سالٹ تو ایک طرح سے زہر ہی ہو گیا نا. وہ استعمال کرے گا وہ نقصان میں جائے گا,
نقصان وہ پلس کے بجائے وہ مائنس ہونے کا اندیشہ ہے. ہم کالز بھی لیتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے کالز چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عامر اتاری ملکوز الاولیاء حیدرآباد ہند ڈکن سے عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض تھا کہ ہمارے یہاں جب کسی کو سوائن فلو ہوتا ہے تو اسے مرغی کا گوشت کھانے سے منع کیا ہوتا ہے, کیا اس طریقے سے مرغی کا گوشت نہ کھایا جائے اور کیا احتیاطی کی جائے سوائن فلو کی حالت میں؟
ٹھیک,
جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احتیاطیں تو بیان کی گئی ہیں, مزید سوال کا جواب ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. ایک اور کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں نوید بات کر رہا ہوں سوڈان سے. میرے ابو کو نزلہ زکام کا مسئلہ 4 سال سے ہے, ہم نے بہت علاج کروایا, عارضی فرق پڑتا ہے, آپ ہمیں اس کا علاج بتائیں, اور سانس بھی رکتی ہے.
ابھی عرض کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ایک اور کال چلائیے.
محمود صفدر اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے گلے کا اکثر پرابلم رہتا ہے, کب حل ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال چلا دیں.